بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. یعنی کتاب کے شرح کا درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے چند دروس میں تارک الصلاة کے حکم کے تعلق سے. جو تارک الصلاة ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا کیا حکم ہے، اور دین اسلام میں یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے اور کتنا نازک ہے، اس تعلق سے چند اہم باتیں کی تھیں. اور جہاں پر رکے تو وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، مومن کو اپنے دین میں خطرہ نہیں مول لینا چاہیے. لا یخاطر بدینہ، یہ اس لیے شیخ صاحب فرما رہے ہیں کیونکہ تارک الصلاة کے حکم پر علماء کا اختلاف ہے کہ ایسے شخص کافر ہے، دارا اسلام سے خارج ہے یا نہیں. اور تقریباً 8 اقوال ہیں اہل قبلہ کے اس تعلق سے. تو مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو خطرے میں نہیں ڈالتا. کس اعتبار سے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ یوں کہتا ہے، جو تارک الصلاة ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے، کہ واللہ اختلفوا، کہ علماء کے اس میں اختلاف ہے، کافر ہے کہ نہیں، اور نماز کے تعلق سے تہاون کرتا ہے، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، یا اسے ہلکا لے لیتا ہے اس معاملے کو، جبکہ یہ ممکن ہے. یہ ان سے انڈر لائن کر بڑی خطرناک بات ہے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ راجح قول تکفیر والا ہی ہو. یہ عین ممکن ہے کہ راجح قول علماء کے اختلاف میں اس معاملے میں، جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ جو تارک الصلاة ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے. تو یہ لازمی ہے مومن پر، یعنی واجب ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرے اور زکوٰۃ کی حفاظت کرے، اور تمام دین اسلام کی جو شعائر ہیں ان سب کی حفاظت کرے. بس جب وہ زکوٰۃ کو منع کر دیتا ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے رک جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اگر اس کے پاس اونٹ ہیں اور اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو قیامت کے دن یعنی روز محشر میں اسے لٹا دیا جائے گا، اور قاع قرقر ایک مخصوص جگہ ہے جہنم میں، نعوذ باللہ. اور بعض علماء کہتے ہیں میدان محشر میں، یہ خاص جگہ ہے. 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس دن میں وہ اونٹ جن کی زکوٰۃ دنیا میں شخص نہیں دیا کرتا تھا، وہ اونٹ اس کے اوپر چڑھیں گے، اپنے قدموں سے اسے اذیت پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، روندیں گے اسے اپنے پاؤں سے، اپنے قدموں سے، اور اپنے دانتوں سے اسے کاٹیں گے. اور یہ معاملہ 50,000 سال تک رہے گئے، جو ایک دن ہے. ایک دن کی مدت قیامت کے دن کی جو مدت ہے کتنا ہے؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال. ہمارے زندگی دنیا میں 60, 70, 80, 100 سال تک بھی جا سکتی ہے، اور ہمارے بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. جو 100 سال تک رہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑی عمر کا بندہ ہے، بڑے سے نے دنیا دیکھی ہے. 50,000 کے مقابلے میں یا تناسب میں 100 سال کیا ہے؟ کیا پرسنٹ ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ نماز فرض ہوتی ہے سمجھدار بچے پر، 10 سال کی عمر میں اسے مارا جاتا ہے شریعت کے حدود میں رہ کر کہ وہ نماز پڑھے. زکوٰۃ بالغ پر فرض ہے، اور جس کے پاس نصاب بھی ہو زکوٰۃ کا اس پر فرض ہے. تمام شرائط پوری ہونے کے بعد یہ عبادات فرض ہو جاتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور ان واجبات کو چھوڑ دیتا ہے تو مختلف سزائیں ہیں، مختلف قسم کے عذاب ہیں. ان میں سے ایک کا ذکر ہے یہاں پہ، جو تارک الزکاة ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اس کے بعد کہ وہ قادر بھی تھے، شرطیں بھی پوری تھیں، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اب وہ الگ اختلاف ہے، وہ کافر ہے کہ نہیں وہ آگے بتاؤں گا میں. لیکن یہ جو سزا ہے قاع قرقر کی جگہ جہاں پر لٹایا جائے گا اس شخص کو جو تارک الزکاة تھا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اسے لٹایا جائے گا. اور یہ اونٹ جو ہے، جتنی اونٹ بھی تھے، 100 تھے 200 تھے، زیادہ تھے کم تھے، وہ 50,000 سال تک اسے رونتے رہیں گے اپنے پاؤں سے اور کاٹتے رہیں گے. فما بالک بالصلاۃ، تو ہم نماز کا کیا کہیں؟ تارک الصلاۃ کا جرم تارک الزکاة سے بڑھ کر ہے. اگر زکوٰۃ چھوڑنے والی کو یہ سزا ہوگی تو تارک الصلاۃ کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ ذرا آپ سوچ سکتے ہیں. جیسا فرماتی ہے، تارک الزکاة فکیف بتارک الصلاۃ، اگر اس کے پاس سونا اور چاندی ہے، اگر اس کے پاس سونا یا چاندی ہے اور وہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا جبکہ اس پر زکوٰۃ فرض تھی دنیا میں، تو اسے داغا جائے گا، یکوا بہا فی نار جہنم، تو اسے داغا جائے گا اس سونے اور چاندی سے. دنیا میں سونے اور چاندی کا مالک ہے، اللہ نے اسے اس نعمت سے نوازا ہے، مال نعمت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے تو یہ نقمت اور عذاب بن جاتے ہیں. تو زکوٰۃ اس پر فرض تھی، نصاب پورا ہو گیا تھا، صاحب النصاب ہو چکا تھا دنیا میں، اور باقی شرائط بھی پوری ہو گئی تھیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، نہ سونے کی اور نہ ہی چاندی کی. عذاب کیا ہوگا روز محشر میں؟ کہ اسے داغا جائے گا، یکوا بہا، یعنی سونے اور چاندی کو آگ پر گرم کیا جائے گا، اور پھر اسی سونے اور چاندی سے اس شخص کو داغا جائے گا. کہاں پہ؟ فی جبین ہی و ظہری ہی و جنبی ہی، اس کے جبین یعنی ماتھے پر، یہ فور ہیڈ جو ہے، یہاں پر اسے جلایا جائے گا. وہ ظہری اس کی پیٹھ پر، وہ جنبی اس کی سائڈ پر، یا جم پر، جم کہتے ہیں سائڈ کو کہتے ہیں. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ کب تک رہے گا؟ اس دن جس کی مدت 50,000 سال ہوگی، اور مسلسل اس شخص کے ساتھ یہ طریقہ اپنایا جائے گا. دیکھیں، دنیا میں اگر تھوڑی سی کوئی گرم لوہا، یا اب چائے کا گرم کپ کا بھی اٹھا لیتے ہیں، آپ کے ہاتھ جل جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے. یا کبھی گرم راڈ جو ہوتا ہے اسے پہ ہاتھ لگ جاتا ہے غلطی سے، تو کئی دنوں تک درد محسوس ہوتا رہتا ہے. ایک لمحے کے لیے دیکھیں, سیکنڈ بھی نہیں ہوتا, پارٹ آف سیکنڈ میں آپ لگاتے فوراً اٹھا لیتے ہیں, ریفلیکس آپ کو ہاتھ مزید نہیں جلانے دیتا, فوراً آپ ہاتھ اٹھا لیتے. لیکن وہ جو کچھ سیکنڈز کا لمحہ تھا یا پارٹ آف سیکنڈ کا, اتنی آپ کو درد و تکلیف ہوئی کہ آپ کئی دن تک اسے یاد کرتے رہتے, اور پھر دور سے کئی عرصے تک آپ ہاتھ نہیں لگاتے, ڈر لگتا ہے آپ کو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے, اگر یہی گرم راڈ آپ کو صرف ایک منٹ کے لیے پکڑنا پڑے تو کیا ہوگا؟ ایک منٹ کے لیے کوئی پکڑ نہیں سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر صرف ایک دن ہو تو, اور آگے دنیا کی آگ کی بات ہو رہی ہے, دنیا کی جو سلاخ ہے یا جو راڈ ہے یا بجلی کے کچھ راڈ جو ہیں وہ گرم ہوتے, یاد ہے کبھی جب پانی کو گرم کرنے کے لیے کچھ راڈ ملتے تھے تو گرم ہوتے تھے بہت زیادہ, غلطی سے ہاتھ لگ جاتا تھا اگر تو کرنٹ الگ لگتا تھا, جل الگ جاتا تھا. اگر صرف ایک دن کے لیے اسے پکڑنا پڑے تو کیا حالت ہوگی؟ میرے بھائی ہم بات کریں 50,000 سال کے دن کی, تصور نہیں کر سکتے. یہ بات ہو رہی ہے اس شخص کی جو مانع الزکات ہے, جو زکات نہیں دیتا تھا دنیا میں جبکہ زکات اس پر فرض تھی. تو تارک الصلاۃ کا جرم اس سے بڑھ کر ہے, اس کا کیا حشر ہوگا؟ اصل بات شیخ صاحب یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے, یہ تو کھل کے بات ہو رہی ہے. 50,000 سال کا دن ہوگا, مانع الزکاۃ کو یہ سزا دی جائے گی, تارک الصلاۃ کا کیا حال ہوگا؟ اپنے دین کو خطرے میں کیوں ڈالنا چاہتا ہے کوئی شخص یہ کہہ کر کہ علماء کا تو اختلاف ہے, چلو کافر ہے کہ نہیں ہے, جو نماز چھوٹ جاتے تو چھوٹ جاتی ہے. کوئی مسلمان کبھی یہ سوچ بھی سکتا ہے؟ آگے سنیں, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, وَإِذَا كَانَ إِبْلًا أَوْ غَنَمًا أَوْ بَقَرًا, اگر اونٹ اس کے پاس ہے دنیا میں یا بکریاں تھیں یا گائے تھی اور زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو چکا تھا لیکن اس نے زکوٰۃ نہیں دی اس مال مویشی کی جس کا وہ مالک تھا دنیا میں, تو روز محشر میں کیا سزا ہوگی؟ تمر علیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنة, 50,000 سال کے دن میں اسے اپنے پاؤں سے یہ مویشی جانور رونتے رہیں گے. جب آخری ان کا اوپر سے گزر جائے گا تو جو پہلا تھا وہ واپس آ جائے گا, یعنی مسلسل ایسا رہے گا, جان نہیں چھوٹے گی, مسلسل تکلیف ہوگی. یہ بات ہو رہی ہے میدان محشر کی. ابھی جہنم کی سزا الگ ہے اور باقی ہولناک الگ ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, ربیع حفظہ اللہ, یہ جو ارکان ہیں یعنی ارکان اسلام, یہ بہت ہی عظیم ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارکان ایمان اور ستون بنائے ہیں, جبکہ بات ارکان اسلام کی ہو رہی ہے. بعض علماء مطلقاً جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو اسلام اس سے مراد ہوتا ہے, یا پرنٹنگ مسٹیک بھی ہو سکتی ہے, سبق لسانی بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بات ارکان اسلام کی ہو رہی ہے کیونکہ زکوٰۃ اور صلاۃ ارکان اسلام میں سے, ارکان ایمان میں سے نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر گھر کا ستون گر جائے یا چلا جائے تو پورا گھر گر جاتا ہے, پورا ملبہ گر جاتا ہے, اس سے کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا. اسی طریقے سے اسلام, یہ لازمی ہے کہ ان تمام شعائر کی اہتمام کیا جائے جو عظیم شعائر ہیں, اور خصوصی طور پر نماز. یہ خلاصہ ہے جو کچھ کہا گیا ہے نماز کے تعلق سے, اور بہت سارے دلائل ہیں نماز کی عظمت کے تعلق سے اور اس کی عظیم شان کے تعلق سے, اور دین اسلام میں نماز کی رکنیت, اور یہ کہ دین اسلام کا ستون ہے, یعنی بات کسی سے مخفی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے، اور تمام جو دیگر ارکان اسلام ہیں اور تمام جو شعائر اسلام کے، وہ سب اس میں شامل ہیں. جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بیان کیا ہے عبداللہ بن عمر کے حدیث میں، حسن عمر الخطاب کے حدیث میں، رضی اللہ عنہما عن الصحابۃ اجمعین. یہ کون سی حدیث ہے؟ شیخ صاحب کے اشارہ کس حدیث کی طرف ہے؟ ابن عمر کی کون سی حدیث ہے؟ حسن عمر الخطاب کی کون سی حدیث ہے؟ حدیث جبریل. حسن عمر الخطاب کی حدیث جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام، جس میں جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں خوبصورت انسان کی شکر میں اسلام کیا ہے، تو اسلام یا ارکان اسلام کا ذکر ہے، صحیح جواب ہے. ابن عمر کی کون سی حدیث ہے اور کہاں پہ ہے؟ بارک اللہ فیک. بنی اسلام متفق علیہ حدیث ہے. بنی اسلام علی خمس، اسلام کی عمارت پانچ بنیادوں پر قائم ہے، اور یہ پانچ جو ہے ارکان اسلام، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ اور حج ہے، یہ ارکان اسلام ہے. تو یہ شیخ صاحب کا جو ہے ابن عمر کی حدیث بنی اسلام علی خمس ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے سید جبریل علیہ السلام کی جو معروف حدیث ہے مسلم میں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے ان تمام شاعر کا اور ان کے علاوہ جو اسلام کے امور میں شامل ہیں، اور یہ تمام امور جو ہیں بہت ہی عظیم ہیں، اور ان میں تساہل اور ان کو ہلکا لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ بعض اقوال میں اگر آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ پھر کافر ہو جاتے ہیں. اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ کافر ہیں بعض اقوال علماء کے، یعنی بعض علماء کے نزدیک، اور ان کے پاس ان کے دلائل بھی موجود ہیں. تو پھر ہم نماز کا کیا کہیں؟ یعنی بعض علماء نے یہ کہا کہ جو تارک الزکاء وہ بھی کافر ہے، تو تارک الصلاۃ میں باب اولا پھر کافر ہے اس اعتبار، کیونکہ نماز کی اہمیت زکوٰۃ سے زیادہ ہے. تو یہ لازمی ہے کہ ان تمام امور کا اہتمام کیا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے. اور جو لوگ یا جو علماء یہ کہتے ہیں کہ تارک الصلاۃ کافر نہیں، ان کی کچھ دلائل ہیں، ان میں سے شیخ صاحب دو دلائل بیان کرتے ہیں. پہلے دلیل یہ ہے، جیسے کہ مصنف رحمہ اللہ نے، یعنی امام ابو عثمان الصبنی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے یوسف علیہ السلام کی زبانی، اذ قال انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، سورۃ یوسف آیت نمبر 37. شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی ترک جحود رفض للکفر، یعنی یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی قوم، ایسی ملت کو چھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور کافرت اور آخرت کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے. تو ترکتو کے لفظ میں میں نے چھوڑا ہے، اسے مطلب کیا ہے؟ ترک کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ترک جحود و رفض للکفر، کفر بالطاغوت، یعنی ترک کہتے مطلق الترک جس میں جحود شامل ہے، یعنی یہ نہیں کہ پہلے نعوذ باللہ کفر میں تھے پھر کفر کو چھوڑا ہے. تارک الصلاۃ کیا ہے؟ کہ نماز پڑھا پھر چھوڑا ہے، یا شروع سے ہی چھوڑا ہے، یا اس کے انکار کے فرضیت کو انکار کیا، یا وجوب کو انکار کیا، تین مختلف چیزیں ہیں. تو ترک میں سب شامل ہیں، اور خصوصی طور پر اس آیت میں ترک سے مراد جحود ہے، میں نے انکار کیا کفر کا سرے سے. ترک کے لفظ میں جحود شامل ہوتا ہے. ترک تو یعنی انکر تو، میں نے انکار کیا ہے ایسی ملت، ایسی قوم کا جو ایمان نہیں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر بھی انکار، اور آخرت کا بھی انکار کرتے تھے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ ترک سے کیا مراد ہے؟ الجحود، کہ میں نے چھوڑا ہے. یہ ان کی دلائل میں سے جو کہتے ہیں تارک الصلاۃ کافر نہیں ہے، کہ ترک سے مراد یطلق بھی اراد بھی الجحود، ولی سے مجرد ترک، صرف چھوڑا نہیں ہوتا. بس سمجھ آ رہی ہے؟ ترک سے مراد کیا ہے؟ یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے واجب ہے، میں مانتا ہوں لیکن میں کرتا نہیں ہوں، چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی چھوڑنا ہے. جو کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ واجب ہے، یہ بھی چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی چھوڑنا ہے. تو جن علماء نے کہا کہ تارک الصلاۃ کافر نہیں، ترک سے مراد انہوں نے کہا اس وقت تک کافر جب تک کہ وہ جحود نہیں کرتا. دلیل کیا یہ ہے، جبکہ یہ مفہوم میں ہے، لیکن بتاؤ قورا جائے بتاتا ہوں، جلدی نہ کریں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ علماء جب اختلاف کرتے ہیں کسی مسئلے میں تو اس کی دلیل ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، پھر اس تعویل میں، اس دلیل کو سمجھنے میں فرق پڑ جاتا ہے کہ صریح ہے کہ نہیں ہے. دلیل کے ہونے میں دو شرطیں لازم ہیں، صحیح اور صریح ہو. صحیح سے مراد کہ ضعیف نہ ہو، قرآن سارا سارا صحیح ہے، تو قرآن میں شرط ہوتی نہیں ہے. حدیث میں صحیح بھی ہونی چاہیے اور صریح بھی ہونی چاہیے. صحیح سے مراد صحیح حدیث ہونی چاہیے، صریح سے مراد جو ہمارا اصل مسئلہ ہے اس کی دلیل بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے. اگر دلیل بنتی ہے تو کیسے بنتی، وجہ دلالہ کیا ہے. وجہ دلالہ میں اختلاف ہو جاتا ہے، پھر راجح مرجوح اختلاف آتے ہیں. راجح یہ ہے کہ یہ شریعت کی بنیادوں کے اصول کے مطابق ہے، یہ مخالف ہے، یہ کچھ اور دلائل ہیں جو اس کی دلالت کرتے ہیں کہ یہ قول راجح ہے وہ مرجوح ہے. اہل بدعت ایسا نہیں کرتے، اہل بدعت کے نزدیک دلائل کی تأویل کی طرف جاتے ہیں اور اصل قول کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں پر تول کے پھر بولتے ہیں، یہ فرق ہوتا ہے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں تارک الصلاح کی، اہل قبلہ میں ایک گروہ بدعتی ہے، یہ دو گروہ بدعتی ہیں، باقی قول اہل سنت کے ہیں. اگر میں کہتا اہل سنت کا اختلاف ہے تو پھر صرف اہل سنت ہوتے، اہل بدعت نہ ہوتے. اب مرجیہ، جو مرجیہ کیا ہے، بدعتی ہیں، وہ کہتا ہے تارک الصلاح کافر نہیں ہے، ان کے نزدیک کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا امام میں کم فرق پڑتا ہی نہیں ہے الغرض. تو اس اعتبار سے جو خوارج ہیں تکفیر کر دیتے ہیں. تو یہ اقوال جو اہل سنت کو جو ابھی آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ میں. تو پہلی دلیل ان علماء کی، ان لوگوں کی جو کہتے ہیں تارک الصلاح کافر نہیں ہے، یہ دلیل ہے. دوسری دلیل شاہ صاحب فرماتے ہیں ان کے دلائل میں سے، یہ حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، معروف حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، یعنی واجب کر دی ہیں، علی العبادی بندوں پر، من اتا بہن، جو بندہ ان نمازوں پر عمل کرے گا، جو نمازیں پڑھے گا، لم یضیع منہن شیئا استخفافا بحقہن، جو بھی ان نمازوں کو ادا کرے گا اور ان میں سے ان کو ہلکا لیتے ہوئے کوئی چیز ضائع نہیں کرے گا، یعنی چھوڑے گا نہیں، کان لہ عند اللہ تبارک و تعالی عہد ان یدخلہ الجنہ، تو ایسے شخص کے اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ومن لم یأتی بہن، اور جو ان پانچ نمازوں کو نہیں لے کے آتا، یعنی نہیں پڑھتا، ادا نہیں کرتا، فلیس له عند اللہ عہد ان شاء عذبہ ان شاء غفر له، تو اللہ تعالیٰ کا اس کا کوئی بھی عہد کا وعدہ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے اسے عذاب دے دے اور چاہے اس کی مغفرت کر دے. یہ حدیث جو ہے اس میں بڑا پیارا قصہ ہے. ایک شخص تابعین میں سے کہتا ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے، تو اسے بات عجیب سی لگتی ہے، اور یہ شخص جاتا ہے سیدنا عباد بن الصامت رضی اللہ عنہم، معروف صحابی، ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلان کہتا ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے. سیدنا عبادہ فرماتے ہیں غلط کہا ہے اس نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے، یہ حدیث سنائیے، فرض نمازیں کتنی ہیں، خمس مقرر کر دی ہیں. اب اس میں کوئی شخص کہتا ہے وتر واجب ہے، واجب نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جو واجب وہ پانچ ہیں اس حدیث میں، اور قول راجح بھی یہی ہے کہ وتر کی نماز سنہ مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ بعض علماء نے واجب بھی کہا ہے، لیکن جو صحیح قول ہے دلائل کی روشنی میں جو فرض جو وتر کی نماز ہے وہ سنہ مؤکدہ ہے. مؤکدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سنہ مؤکدہ وہ سنت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضر نہ سفر میں چھوڑا ہے، سفر میں بھی ادا کرتے تھے. کیوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب سفر کی حالت ہوتی ہے تو جو فرض نماز ہے وہ قصر کی جاتی ہے. قصر سے مراد یہ ہے وہ نمازیں جو چار رکعت کی ہے وہ دو رکعت ہو جاتی ہیں، یعنی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، یہ چار چار رکعت والی نمازیں ہیں، یہ دو رکعت پڑھنی پڑتی ہے. اور جو سنن رواتب ہیں وہ نہیں پڑھے جاتے، بہتر ہے، کوئی پڑھ رہا تو خلاف سنت ہے، یاد رکھیں. سفر کی حالت میں فرض نماز کم ہو جاتی ہے، قصر ہو جاتی ہے، چار سے دو پڑھنی پڑتی ہے. اور جو سنن رواتب ہے، سنن رواتب ان سنتوں کو کہتے ہیں جو فرض نمازوں کے ساتھ مقید ہیں، جڑی ہوئی ہیں ترتیب کے ساتھ، یا پہلے یا بعد میں، اسے رواتب کہتے ہیں. جیسا کہ فجر سے پہلے دو سنتیں، ظہر سے پہلے چار یا دو، ظہر کے بعد دو یا چار، اور عصر کے بعد کوئی نہیں ہے، نہ پہلے کوئی نہیں، مغرب کے بعد دو ہیں اور عشاء کے بعد دو ہیں، یہ سنن رواتب ہیں. اور اس کی جو اہمیت ہے, ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے ان 10 رکعت کا, دوسری روایت میں 12 رکعت کا ذکر ہے, اہتمام کیا ہے, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا, بیتن فی الجنہ. تو آپ روزانہ جنت میں گھر بنا سکتے ہیں اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے. زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے, مشقت کی ضرورت نہیں ہے. فرض نماز پڑھی, اس کے ساتھ جو سنن رواتب وہ پڑھ لیں, روزانہ آپ جنت میں گھر بنا سکتے ہیں. سال میں 335 دن ہوتے ہیں, 10 سال میں 3,365 دن ہوتے ہیں, آپ 10 سال میں اتنی گھر بنا سکتے ہیں. 30 سال میں, 40 سال میں, 50 سال میں آپ گنتے جائیں کتنا ہوں گے. کوئی شخص کہے گا ایک ہی جنت میں گھر مل جائے بڑی بات ہے. ایسا ہے نا, اللہ کا کرم فضل دینا چاہتا ہے. وہ جنت گھر دنیا کے گھر جیسے نہیں ہے کہ ایک گھر میں انسان کافی ہو جاتا ہے, وہاں پر مزید تڑپ ہوتی ہے, اتنی لذت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لذت تو ہر گھر میں اپنی اپنی لذت ہے, اور اپنے اپنے خیر ہے, اپنے اپنی برکتیں, اپنے اپنے نعمتیں ہیں, اور ان گنت ہیں, اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس سے جتنے زیادہ گھر اتنی زیادہ نعمت, اتنی زیادہ برکت, اتنی زیادہ خیر و عافیت ہے. تو تمنا زیادہ کی ہوتی ہے. جنت میں درجات بھی ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اوپر کی طرف دیکھیں جیسے تار ہیں, تاروں کی طرح کوئی جگہیں ہوں گی, تو پوچھے گا یہ کون ہے. یہ اس سے اوپر جنت کے بارے میں ہے, اس سے اوپر جنت بھی ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ 100 درجے ہوں گے شہید کے لیے. ہر درجہ جو ہے وہ زمین و آسمان کے مانند ہے. ہر 2 درجے زمین و آسمان کے مانند ہے. کتنے چوڑے زمین و آسمان کی, ہر 2 درجے اس کے مانند ہے. 100 درجہ ہوگا شہید کے لیے, یہ وہ مقام ہے شہید کا. تو جنت میں یہ نہ سمجھے کہ تھوڑا ہے تو کافی ہے, جبکہ جنت میں ایک رسی اگر رکھی جائے تو خیر من دنیا و ما فیہا, سارے دنیا کی لذتیں, آسائشیں اور برکتیں اور خیر جو بھی دنیا میں, دنیا کے سارے خزانے ایک طرف, اور جنت میں ایک رسی, ایک چابک جو ہوتا ہے, ہنٹر جو ہوتا ہے, اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیں. کتنی جگہ اس کو ہوتی ہے, ایک بالش تھی, 2 بالش کتنی ہوتی ہے. وہ ساری دنیا سے بہتر ہے. تو جنت میں ایک گھر بنائے, مفتا گھر ہے, زیادہ محنت نہیں ہے, صرف سنن رواتے پڑھنی ہے, واپس آتے ہیں. تو جو مسافر ہے وہ نماز قصر کرتا ہے, تو سنن رواتب بہتر ہے چھوڑنا. اگر پڑھتا رہتا تھا حالت حضر میں, اہتمام کرتا تھا, تو بغیر پڑھے سے یہاں پر اس کو اجر مل جاتا ہے. یعنی کہ سفر میں گئے تو پھر وہ اجر چھوٹ جائے گا 100 گھر کا. اگر آپ پڑھتے تھے اور آپ نے اتباع سنت کے لیے چھوڑا, کیونکہ یہاں پہ بہتر ہے کہ نہ پڑھیں سفر کی حالت میں, تو وہ اجر آپ کا ضائع نہیں جائے گا. تو آپ جنت گھر بنتے جائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ آپ نے سنت کی اتباع کی ہے. صرف 2 نمازیں ہیں, اچھا باقی جو ہیں سنن, جو نوافل ہیں, صلاۃ اللیل پڑھ سکتا ہے مسافر, کیونکہ سنن رواتب نہیں ہے. صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھ سکتا ہے, جو مطلق نفل وہ پڑھ سکتا ہے جس کی کوئی قید نہیں ہے. لیکن 2 ایسی سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر میں نہ سفر میں چھوڑی ہے, اور وہ ہے صلاۃ الوتر اور فجر سے پہلے 2 سنتیں. تو اس کا اہتمام کرنا, اسے کہتے ہیں سنن رواتب, سنن موقع کہتے ہیں. تأکید کے ساتھ لفظ کیوں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تأکید کے ساتھ اہتمام کیا ہے, اور نہ حضر میں چھوڑا ہے نہ سفر میں چھوڑا ہے. حضر سے مراد اقامت میں نہیں چھوڑا, اقامت کی حالت میں, جیسے ہم مقیم ہیں اس وقت اپنی جگہ پر, اسے اقامت کہتے ہیں. اور جب ہم سفر کے لیے جاتے ہیں گھر سے باہر کسی اور ملک یا شہر میں, تو وہ سفر ہوتا ہے. تو اسے کہتے سنن موقع, یہ قول راجح ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نمازیں جو ہیں وہ 5 فرض ہیں. اور جو شاہد ہے, جو ہمارا موضوع ہے, کہ تارک الصلاۃ کافر نہیں ہے, حدیث کے آخری الفاظ ہیں. جو ان 5 نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا اور ادا نہیں کرے گا, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عہد نہیں ہے اس کا. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے, اور چاہے تو اس کی مغفرت کر دے. شیخ صاحب فرماتی, یہ ان کی دلائل میں سے جو کہتے ہیں کہ کافر نہیں تارک الصلاۃ, ولیکن لیحذر المؤمن ان یکون الراجح قول من یکفر, تو مومن کو خبردار رہنا چاہیے کیونکہ قول راجح یہ ہو سکتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ تارک الصلاۃ کافر ہے وہی قول راجح ہو، اور یہی قول راجح تفصیل بتاتا ہوں میں آخر میں کہ تارک الصلاۃ کافر ہے، کب کافر ہے کب نہیں ہے اس کی تفصیل بتاتا ہوں. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، اس کی حفاظت کریں، اور ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی پر عمل کرتے ہوئے، اور ہم خبردار کرتے رہیں ہر اس مسلمان کو جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اور ہم نصوص الوعید کا ذکر کرتے ہیں، اور نصوص الوعید میں قاعدہ یاد رکھیں، اسے انڈر لائن کریں، جو نصوص الوعید ہیں قرآن سنتیں جہاں پر بھی ہیں، یعنی جن میں سخت الفاظ ہے اور عذاب اور کسی سزا کا ذکر ہے، نصوص الوعید ہیں. والاولى في نصوص الوعید ان تذکر على طریقۃ السلف، انڈر لائن کریں. یہ کبھی پوچھوں گا میں سوال یہ کہ جو صحیح اور اولا بات ہے نصوص وعید کے تعلق سے کہ اسے ایسے ہی بیان کیا جاتا جیسے کہ سلف کا طریقہ ہے، سلف کا طریقہ کے مطابق اسے بیان کیا جاتا ہے، وہ کیسے؟ تو آپ یہ بتاتے کہ ذکر کرتے ہیں کہ تارک الصلاۃ جو ہے کافر ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے. کیا حدیث ہے تارک الصلاۃ کے کفر کی؟ دو حدیثیں ہیں، الحد البین وبین الصلف من ترک فقد کفر، دوسری حدیث ایک اور بھی ہے، ایک العہد الذی بین وبینہم الصلاۃ وان تراه فقد کفر، ودوسری بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں ترک الصلاۃ کا ذکر ہے. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم یہ حدیث بیان کر دیتے ہیں کہ اس میں کفر کا لفظ ہے، ولا تفسرها، تفصیل میں نہ جائیں، کفر اکبر ہے کفر اصغر عمر کا کیا اختلاف ہے. یہ اختلاف اس لیے بتاتے ہیں تاکہ طالب علم کو پتہ چل جائے، عوام الناس میں بتا دیں آپ. ہاں سوال جواب میں کوئی پوچھے تو الگ بات ہے، اسے بتا سکتے ہیں، لیکن سلف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جو نصوص الوعید ویسے بیان کر دیتے تھے. کیوں؟ دل میں گہرا اثر ہوتا ہے اور ڈر پیدا ہوتا ہے. اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ الفاظ فرمائے مقصد کیا تھا؟ ڈرانا ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ کہتے ہیں کہ کفر ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، اس میں علماء کے اختلاف، تو اسے بعض لوگ ہلکا لے لیتے ہیں، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے ہلکا لے لیتے ہیں. تو سلف کا طریقہ یہ ہے کہ جو نصوص الوعید ہیں ویسے بیان کر دیتے تھے، من غش فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا مراد ہے؟ کتنے اس میں سخت الفاظ ہیں، وعید کا لفظ ہے یہ، ہم میں سے اسے کیا مراد ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امت میں سے نہیں، یعنی یہودی نصرانی کافر ہے کیا ہے؟ سخت وعید ہے، جبکہ مطلب یہ نہیں کہ کافر ہو گئے. خوارج نے یہ معنی لیا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے، جو دھوکہ دیتا ہے کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ من غش فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، جبکہ باقی نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وعد کے نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں، خوشخبر کے نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی ہے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اس کو چھوڑ، اس کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ اپنا ایک سوچ رہے، ان کی ایک سوچ ہے، فکر ہے، ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس بد عقیدگی کو اور غلط سوچ اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈتے ہیں، کہیں پہ کچھ مل گیا تو لے لیتے ہیں. کہہ دیا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ کافر ہے، پھر دلیل ڈھونڈی یہ حدیث مل گئی، بس اس کو لے لیا. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے من غش فلیس منا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ کافر ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ ڈرانا ہے کہ نہیں؟ وعید ہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ کی پکڑ عذاب سے بچو اور دھوکہ نہ دو، یہ مطلب ہے نا. اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر لوگوں کو قسم کھائی ہے اس نے کفر یا شرک کیا ہے. یعنی قول الحدیث وامشی، حدیث بیان کر کے چلے جاؤ، یعنی مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم تفصیل کب بیان کرتے ہیں؟ نمبر ایک درس میں، نمبر دو کوئی پوچھے اگر، نمبر تین اگر بدعتی کا کوئی رد ہو، کوئی شخص کہے پھر کافر ہے، آپ نے کافر فرمایا، تو پھر ہم سمجھاتے ہیں کفر سے مراد کیا ہے، تاکہ لوگ غلط عقیدہ نہ بنا لیں اور لوگ خوارج کی منہ سے بچ جائیں، ان کے شر سے بچ جائیں. وہ شر پھیلاتے کیسے ہیں؟ یہی نصوص لے کے آتے ہیں. یعنی قل حدیث وامشی، حدیث بیان کر کے چلو، یعنی مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ لأنك عندما تأتي تفسر وتؤول يتجرأ الجهال، کیونکہ جب آپ تفسیر کرتے ہیں اور معنی بتاتے ہیں تو جو جاہل لوگ ہیں جرت ان میں آ جاتی ہے اور عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. اب دھوکے باز کو کہیں کہ مرغشف علیہ السلام نے جو ہے اس سے کفر مراد نہیں ہے, اس سے بس کوئی کچھ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اللہ غفور رحم کرتے ہیں, دھوکہ دیتے رہتے ہیں, جیب گرم ہو رہی ہے, پیسہ بھی کما رہے ہیں, بعد میں دیکھیں گے, دیکھی جائے گی, وہ بعد میں توبہ بھی کر لیں گے. لیکن یوں کہہ دیں مرغشف علیہ السلام, وہ پھر آگے چلے جائے کچھ اور حدیث بتا دیں, وہ سوچے گا تو صحیح. اتنے بڑے جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں اتنا بڑا مجرم ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کہتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سے نہیں ہوں, تو سوچے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے. کم سے کم اسے سوچنے دیں, ضمیر کو جاگنے دیں تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے. تو کیا زیادہ بہتر ہے, تفصیل بیان کرنا یا بیعت کر کے چھوڑ دینا؟ گہرا اثر ہے کہ نہیں؟ یہ سلف کا طریقہ رہا ہے. صرف تارک السلام نہیں, جتنی بھی وعید کے نصوص ہیں. پیچھے سے فرماتے ہیں فیکن احب النصوص, تو ان نصوص کی حیبت ہوتی ہے, یعنی دلوں میں بڑا گہرا اثر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو آپ بتا دیں وعید کے تعلق سے, کہ جس نے اس عمل کو چھوڑا ہے یا اس کے فاعل کا جس نے کوئی حرام کو ارتکاب کیا ہے محرمات میں سے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, آپ اسے ڈراتے ہیں, تو یہ اسے روک دیتا ہے اس جرم سے یا اس گناہ سے. لیکن آپ جب تاویل پیش کرتے ہیں تو بعض لوگ جو ہیں وہ اسے ہلکا لے لیتے ہیں. نسأل اللہ العافیہ. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, اور یہ باب جو تمام ہوا اس اعتبار سے تارک الصلاح جو ہے اس میں اس کے حکم پہ علماء کا اختلاف ہے. میں یہ اختلاف جلدی میں بتا دیا تو فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں. دور حاضر میں تین بڑے علماء گزرے ہیں, اور ان تین بڑے علماء کا اختلاف ہے اس مسئلے میں. سب سے پہلے شیخ بن باز رحمہ اللہ, سب سے خطرناک قول ہے شیخ بن باز رحمہ اللہ کا کہ جس نے ایک نماز کو چھوڑ دیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. ترک الصلاۃ تارک الصلاۃ کافر ہے, یعنی کہ پانچ نمازیں چھوڑ دیں, جس نے ایک نماز چھوڑ دی بغیر عذر شرعی کے, جمع کہتے ہیں ترک الصلاۃ تو بغیر عذر شرعی, یعنی مریض نہیں ہے, مسافر نہیں ہے, اس پہ کوئی نیند ہے نہ بھول گیا ہے, کوئی عذر شرعی نہیں ہے, بغیر عذر شرعی کے جس سے نماز کو ترک کر دیا اس کی ہم بات کر رہے ہیں. پہلا قول شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے جس نے ایک نماز چھوڑ دار اسلام سے خارج ہے. فتویٰ ابھی بھی موجود ہے, آپ سرچ کر سکتے ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ الارم لگاتے 7 بجے جو ڈیوٹی پہ جانے کے لیے, اور ڈیوٹی کے لیے اسے جاگ آتی ہے الارم کی وجہ سے لیکن نماز نہیں پڑھتا, تو آپ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا شخص جو ہے وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا شخص, تو یاد رکھیں یہ مطلق ہے, عام ہے, معین نہیں ہے. تعین کے لیے جو جس شخص نے کیا ہے تو اس پر حجت قائم کی جاتی ہے, پہلے سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارے عمل کفر, ڈرے ورنہ تم پر فتویٰ لگایا جائے گا, پھر تمہیں سزا بھی دی جائے گی. سمجھیں, یعنی کہ بس جس نے ایک نماز چھوڑی پکو تم کافر ہو گئے ہو, اور یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہم کسی کو کہیں تم کافر ہو نہیں ہو. یہ بھی یہاں پر ایک نظام سسٹم ہے شریعت میں, دین اسلام میں قاضی فیصلہ کرے گا اور حاکمت اسے سزا دے گا اگر وہ نہیں مانتا. تو پہلا قول شیخ بن باز رحمہ اللہ کا ہے کہ تارک الصلاۃ کافر, اور تارک الصلاۃ سے مراد ایک نماز. دوسرا قول شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کا, شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترک سے مراد ترک بالکلیہ, ترک سے مراد ہے کہ مکمل طور پہ چھوڑ دینا, یعنی جو کوئی نماز پڑھتا نہیں, ایک نماز بھی نہیں پڑھتا, سے مراد یہ نہیں بلکہ کچھ پڑھتا کچھ چھوڑ دیتا ہے. ترک الصلاۃ سے مراد جس نے نماز کو ہمیشہ کے ترک کر دیا, کچھ پڑھتا ہی نہیں, ایک بھی نہیں پڑھتا. شیخ بن باز کا کیا تھا, جس نے ایک نماز چھوڑی باقی تو پڑھتا ہے, ایک نماز چھوڑی کافر ہو گیا, اگلی پڑھی مسلمان ہو گیا, پھر اگلی چھوڑی پھر کافر ہو گیا, اب کس پہ اس کو خاتمہ ہوتا ہے, بڑا خطرہ ہے. یہ شیخ بن باز کا, شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ترک سے مراد مکمل ترک کرنا, کہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, ایک نماز پڑھ لی تو تارک الصلاۃ میں نہیں ہے. ترک کے لفظ میں یہ لازمی ان کے نزدیک کہ مکمل طور پہ چھوڑا جائے. جو جمعہ کے جمعہ نماز پڑھتے ہیں کافر ہیں, اس قول کے مطابق کافر ہیں, شیخ بن باز قول کے مطابق کافر ہیں. تیسرا قول علامہ البانی رحمہ اللہ کا ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تارک الصلاۃ تب کافر ہوگا جب وہ مکمل کو طور پہ چھوڑ دے گا, اور اسے کہا جائے گا نماز پڑھو نہ تمہیں قتل کر دیتے ہیں, تب بھی نہیں پڑھتا, تب وہ کافر ہے. اگر اس میں قتل کی سزا سے ڈرایا جائے وہ تب بھی نہ پڑے، سو ایمان ہی پھر نہیں ہے، اس لیے وہ کافر ہے. اور اس فتوے کی وجہ سے شیخ علامہ ابن رحمہ اللہ پر ارجاء کا تہمت لگائی گئی. یہ وجہ کہ عمل تو ہے نہیں نا، نماز عمل ہے نا، تو عمل کو تو خارج کر دیا ہے، جیسے کہ مرجیہ کرتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ کے باقی دیگر اقوال دیکھ لیں آپ، اس میں واضح دلائل ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، تو پھر کیسے مرجی ہو گیا؟ علامہ البانی کو آپ دیکھیں کیسے موجود ہیں رحمہ اللہ، کہ ڈسکشن میں کافی باتیں سامنے آتی ہیں، جو سوال کرتے ہیں تو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی، پھر جواب دیتے ہیں، پھر کراس کوشچننگ ہوتی پھر جواب دیتے ہیں، تو باتوں بات میں لوگوں نے اپنا مطلب نکال لیا ہے. الغرض جب تک گن پوائنٹ پر وہ انکار نہیں کرتا تو وہ کافر نہیں ہے. چوتھا قول ہے جو یہاں پر اس ہم نے پڑھا ہے کہ جو جحود کرتا ہے وہ کافر، جو جحود نہیں کرتا وہ کافر نہیں ہے. پانچواں قول یہ ہے جحود یعنی انکار کرتے مکمل طور پہ، تب تک یعنی جب تک جحود نہیں کرتے وہ کافر نہیں ہوتا. فرضیت کا انکار کرنا، وجوب کا انکار کرنا، یہ ان کا قول ہے. یہ کتاب میں گزر چکا ہے، میں سروائز کر رہا ہوں شروع میں. پانچواں قول ہے محمد رحمہ اللہ کا، دو تین اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ جحود لازمی نہیں ہے. تارک الصلاة جو ہے اس پر حد قائم کی جائے کہ وہ کافر نہیں ہے. فرق دیکھیں ذرا، کافر نہیں ہے تارک الصلاة، لیکن حد قائم کی جائے گی، حد سزائے موت دی جا سکتی ہے اسے، حدن وليس ردتن، حدن وليس ردتن یعنی مرتد نہیں ہے لیکن سزا موت دی جائے گی اس فعل پہ، اسے نماز چھوڑی ہے.
لیکن مرتد کو لیے سزا
نہیں، یہ تعزیر اسے دی جا رہی ہے. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں مرتد نہیں ہے، مرتد اگلا قول ہے، چھٹا قول مرتد ہے، اس لیے اسے سزا موت دی جائے گی. پانچواں قول یا چھٹا قول کتنا، پانچواں امام احمد بن حنبل کے دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ سزا دی جائے گی، سزائے موت دی جائے گی لیکن وہ کافر نہیں ہے. اگلا قول سزا موت دی جائے کیونکہ وہ کافر ہے، تکفیر کا قول ہے. ساتواں قول اس وقت تک کافر جب تک کہ نماز اور زکاۃ دونوں کو نہ چھوڑے، تارک الصلاۃ والزکاۃ. ساتواں قول تارک الصلاۃ والزکاۃ کافر ہے، اس وقت تک کافر جب تک دونوں کو نہ چھوڑ دے، ان میں سے ایک کو چھوڑنے والا کافر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. آٹھواں قول مرجیہ کا قول ہے کہ کسی صورت میں کافر نہیں ہے. ہو گئے آٹھ؟ چلے جی الحمدللہ ہو گیا، کلاس ورک ہو گیا، اب ہوم ورک کیا دوں میں؟ زبان وہ تو آپ نے یاد کرنا ہے نا، تو میں پوچھوں گا پھر، میں پھر پوچھتا ہوں تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر سا پوچھتے رہتے ہیں، ہوم ورک دیتے رہتے ہیں، جان نہیں چھوڑتے. والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بن عثيمين كقول راجح، والله اعلم.
شيخ عثيمين سب چھٹا قول امام احمد بن حنبل سزائے موت دی جائے گی لیکن
کافر نہیں ہوگا.
دوسرا
یہ کہ کافر ہے مرتد، اس لیے سزا دی جائے گی.
مرتد والا قول
یا یہ بھی جیسے جو زکوٰۃ نہ دیں ان کو اونٹ اپنے پاؤں تلے روندیں گے اور دانتوں سے کاٹیں گے، اس بات کی دلیل کیا نصوص میں موجود ہے؟ علماء کے اجتہاد ہے. پاؤں سے روندگی تو ہے, دانتوں کاٹنے میرے ذہن میں نہیں, شاہ صاحب نے یہاں پہ بیان کیا کہ پاؤں سے روندنے روایات موجود ہیں کہ پاؤں سے روندا جائے گا, صحیح حدیث میں آیا ہے. اب دانتوں سے بھی کاٹیں گے اونٹ اللہ علم, شیخ صاحب نے بیان کیا ہے, مجھے دلیل کا پتہ نہیں ہے, اللہ علم. پاؤں سے کیا حدیث ہے؟ پاؤں والی حدیث موجود ہے. جنت کے گھر والی 12 سنتوں والے حدیث میں عصر کے 4 فرائض سے پہلے سنتیں جو 2 تسلیم کے ساتھ ہیں وہ شامل نہیں. نہیں, وہ شامل نہیں ہے. عصر سے پہلے جو 2 سنتیں 2 تسلیم 2 سلام کے ساتھ ہیں وہ سنن رواتب میں شامل نہیں ہے. سنن رواتب میں عصر کی نماز سے پہلے کوئی سنت شامل نہیں ہے. سنن رواتب سے مراد فجر سے پہلے 2, ظہر سے پہلے 2 یا 4 کی حدیث بھی ہے, اور ظہر کے بعد 2 یا 4 والی حدیث بھی ہے. ایک میں 10 رکعت, ایک میں 12 رکعت ہے. مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2, یہ سنن رواتب ہیں. واللہ اعلم. میں کتاب شرح السنہ میں پڑھا ہے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے, جیسے حکم دیا جاتا ہے, جس حکم دیا جاتا ہے کہ اس بارش کے قطرے کو زمین پر کہاں پر برسانا اور کہاں ٹھہرانا ہے. ہمیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یا صحابہ کرام رضوان کے اجمعین سے بھی کہیں ملتی ہے, مجھے یاد نہیں ہے, غرب نے حدیث یا مجھے یاد نہیں کہاں پہ حدیث ہے, واللہ اعلم, دیکھنا پڑے گا. صاحب امام احمد حنبل رحمہ اللہ کے دونوں قول میں کس طرح تطبیق کی جائے گی, یعنی مرتد نہیں ہے اور کافر ہے, اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت. میں نے یہ نہیں کہا کہ مرتد نہیں کافر, میں نے کہا دو مختلف اقوال ہیں, ایک میں ہے کہ وہ کافر, ایک میں وہ کافر نہیں ہے. سزا موت سے مرتد کو نہیں دی جاتی, سزا موت جو ہے وہ تعزیرم بھی دی جاتی ہے. اور جو کتاب حد, بعض علماء جو کہتے ہیں حد کا لفظ تعزیر کے لیے استعمال ہوتا ہے بعض اوقات مطلقاً جو ہے, لیکن جب آپ حد اور تعزیر کی بات کرتے ہیں پھر دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. تو آپ بعض کتابوں میں پڑھیں گے آپ یقتل حدن ولیس تکفیرن, کیا مطلب ہے؟ تو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ حد کی لفظ بھی ہے اور کافر بھی نہیں, تو حد تو کافر کے ہوتے ہیں سزائے موت, تو یقتل کیسے ہو گیا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء نے جو متقدمین تھے وہ یہی لکھتے تھے, حد سے مراد تعزیر بھی لیتے تھے. جی ہاں, تو حاکم وقت جو ہے وہ اس مقرر سزا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ حد اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ سزائے موت ہی ہے اس کے لیے جو تارک الصلاح ہے, اس اعتبار سے, جبکہ وہ کافر نہیں ہے. تو امام احمد حنبل کا قول یہی ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ وہ سزا موت تو ہوگی اسے لیکن وہ کافر, دوسری میں وہ کافر مرتد بھی, سزا موت بھی ہوگی اسے. لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں یہ حجت قائم کرنے کے بعد ہوتی ہیں, واللہ اعلم.